متقین کی اوصاف میں سے امیر المومنین علیہ السلام نے خطبۃ المتقین میں سے صفات مومنین و متقین میں ایک یہ نقطہ بیان فرمایا کہ مومن کبھی بھی لا یعنی چیز کے پیچھے نہیں ہوتا. لا یعنی یعنی بے فائدہ, بے معنی و بے فائدہ چیز, جس کا ہونا و نہ ہونا برابر ہو. البتہ نہ لذت کے لیے, لذت کے لیے مثلا موبائل ہو, بہت اچھا سیٹ ہو, وہ لذت سے بیشتر انسان محسوس کرتا ہے اسے, نہ ہو لذت کم تر ہوتی ہے. یہ لا یعنی چیز ہے. مہنگا موبائل ہو, بڑا اچھے سسٹم والا ہو, زیادہ وہ تصنعوں کے لیے ہو, اظہار کے لیے ہو, ریاکاری کے لیے ہو, یہ پیس یہ لا یعنی چیز ہے. صرف تخیل کو لذت دیتا ہے, خیالات انسان کو لذت دیتی ہیں یہ چیزیں. چونکہ انسان کے روح اور نفس و بدن میں بہت ساری چیزیں ہیں جو لذت, ان کی مخصوص لذت ہے, جیسے آنکھوں کی لذت, کانوں کی لذت, ناک کی لذت, زبان کی لذت. اب جس چیز سے آپ زبان پہ لذت, مثلا یہ مرچ مسالہ جو آپ کھاتے ہیں اور لذت محسوس کرتے ہیں, یہی ناک میں ڈال دیں اگر آپ, تو ناک ہرگز اس سے لذت نہیں اٹھا سکتا, بلکہ عذاب اٹھائے گا اسے. اسی طرح جو آنکھوں کی لذت ہے وہ کانوں میں ڈال دیں, اور کانوں کی لذت آنکھوں میں ڈال دیں, تو وہ ناگوار گزرے گی ان کے لیے. یہ لذتیں ہیں ہر عضو کے لیے اور ہر حصے کے لیے. اسی طرح عقل کی لذتیں, ایک فیلسوف نے باقاعدہ یہ کتاب لکھی ہے, لذات عقلی. عقل کون سی لذتیں محسوس کرتی ہیں, یعنی نابالغ لوگوں کی لذتیں اور بالغ لوگوں کی لذتیں, شعور باشعور یا شعور کی لذتیں, بے شعوری کی لذتیں. بہت اہم دلچسپ موضوع ہے یہ. شعور کن سے لذت محسوس کرتا ہے, بے شعوری کس چیز سے لذت محسوس کرتی ہے, وہ ہم روزمرہ اس کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ شعور کی لذتیں اور ہوتی ہیں, بے شعوری کی لذتیں اور ہوتی ہیں, خیالات کی لذتیں اور ہیں, عقل کی لذتیں اور ہیں, توہم کی لذتیں اور ہیں. ہر چیز کی خاص لذت ہے. اور جنت بھی ہم نے اسی طرح سے بنائی ہوئی ہے. مثلا جہاں جس چیز سے لذت محسوس کرتے ہیں, اسی طرح کا جنت کا بھی ہم نے تصور بنایا ہوا ہے. مثلا جو یہاں خیالی لذتوں میں ڈوبا ہوا ہے, اس کی جنت بھی خیالی لذتوں سے بھری ہوئی ہے. اور جو یہاں مثلا جسمانی لذتوں میں ڈوبا ہوا ہے, اس کی جنت بھی جسمانی لذتوں سے بھری ہوئی ہے. اور جو عقلی و شعوری لذتوں میں یہاں ہے, مبتلا ہے, اس کے لیے اس کی جنت بھی عقلی و شعوری لذتیں ہیں. مثلا لطیفہ سن کے جب ہم خوش ہوتے ہیں, لطیفہ گو و لطیفہ باز انسان, یہ خیالی انسان ہوتا ہے, یعنی لذات خیالی میں مبتلا ہے. لطیفے سن کے بیان کر کے خیالی لذتیں اٹھاتا ہے یہ انسان, معارف سے لذتیں نہیں محسوس کرتا. ہم یہ سنتے ہیں قرآن پڑھنے سے لذت محسوس ہوتی ہے, شاید ہمیں ایک دن بھی نہ ہوئی ہو, اور تعجب بھی کرتے ہیں کہ یہ جن کو لذت محسوس ہوتی ہے عجب بے ذوق لوگ ہیں. ہمیں حلوہ کھا کے لذت محسوس ہوتی ہے, یعنی قرآن پڑھ کے لذت محسوس ہوتی ہے. ہمیں بریانی اور مثلا حلیم کھا کے لذت محسوس ہوتی ہے, یعنی کسی اور چیز سے لذت محسوس ہوتی ہے. یہ انسان کے درجات ہیں کہ کس سطح پر ہے. اگر شعور رکھتا ہے انسان, تو شعور کی لذتیں ہی اور ہیں. یہ ایک میزان ہے کہ ہمیں جو چیزیں لذت دیتی ہیں, جو چیزیں تکلیف دیتی ہیں, لذت اور تکلیف دونوں انسان کے درجے کی تشخیص کا ایک بہترین پیمانہ ہے کہ کس سطح پر ہے یہ انسان. اس کی لذتیں دیکھی جائیں اور اس کی تکلیفیں دیکھی جائیں, کس چیز سے دکھ تکلیف محسوس کرتا ہے, یہ اسی سطح کا انسان ہے. مثلا اگر حسی لذتیں اور حسی دکھ ہیں اس کے سارے, تو وہ جیسے بچوں کے دکھ اور لذتیں دیکھیں, کھلونوں سے لذتیں محسوس کرتے ہیں, کھلونا نہ ہونے سے دکھ محسوس کرتے ہیں, وہ یہ بچہ ہے بس. یعنی جس کی لذتیں اور تکلیفیں کھلونے ہوں, یہ بچہ ہے. اگرچہ داڑھی نکل آئے, مونچھ نکل آئے, بڑا بھی ہو جائے, 60 سال کا ہو جائے, لیکن ہے یہ بچہ. چونکہ لذتیں بتاتی ہیں کہ بچہ ہے. اسی طرح اگر صرف انسان حسی لذتوں کی حد تک آ جائے, یہ حیوانیت کے درجے پر ہے فقط، چونکہ حیوان میں بھی ساری حسی لذتیں ہیں، ساری حسی لذتیں جانور محسوس کرتا ہے. انسان کے لیے جو مختص لذتیں ہیں جو انسان کو اٹھانی چاہیے وہ ہیں شعوری و عقلی و معرفتی لذتیں، کہ جب اس سطح پہ انسان آ جائے گا اس کو معارف لذت عطا کریں اور اتنا خوشحال ہو جس طرح ایک خیال باز و خیال پرداز کو لطیفے خوش کرتے ہیں. مثلا جس طرح لطیفہ سن کے انسان کہہ کے لگاتا ہے، اپنے عجب و تعجب کا اظہار کرتا ہے کہ اس کے اندر ایک ابتہاج سرور پیدا ہوا ہے، سن کے جو ہنستا ہے انسان سرور کا اظہار کرتا ہے. اسی طرح کی سرور و ابتہاج عاقل انسانوں کو عقلی لذتوں سے و معارف سے ہوتا ہے، حاصل ہوتا ہے. اور اس قدر سرور، ناقابل توصیف سرور ان کے اندر پیدا ہوتا ہے جس کی خود وضاحت بھی شاید نہ کر پائیں، جو کچھ اس مقام سے یا اس لہجے سے ان کو لذت محسوس ہوتی ہے. مثلا ہم ہرگز درک نہیں کر سکتے شہید مطہری کی لذتیں، شہید مطہری کن چیزوں سے لذت اٹھاتے تھے. ایک محقق، ایک عالم، ایک مفکر، ایک فیلسوف جو نظام ہستی کے حقائق و اسرار کو سمجھنا چاہتا ہے، اس کی لذتیں کیا ہوں گی؟ مثلا شہید مطہری جب ایک نئی حقیقت تک پہنچتے تھے، یعنی ہوں گے، ظاہر ہے کسی جگہ لکھا ہوا تو نہیں، نہ انہوں نے خود لکھا ہے کہ میری کیا کیفیت ہوتی تھی. البتہ ایک جگہ لکھا ہے انہوں نے نہج البلاغہ کے بارے میں، کہ جب وہ استاد ملا نہج البلاغہ کا ان کو اصفہان میں، تو مدتوں تک سرور میں رہے. یا امام خمینی کے درس اخلاق کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ وہ اخلاق ہمیں وہ درس کس طرح ابتہاج عطا کرتا تھا، لیکن صرف آگے مطہری کو کرتا تھا، باقی بیٹھے ہوتے تھے جو ثواب کے لیے آئے ہوتے تھے، انہیں وہ کوئی لذت محسوس نہیں ہوتی تھی، بور ہوتے تھے الٹا شاید. لیکن یہ حقیقت ہے، یہ اس انسان کو پتا ہوتا ہے کہ جو اس سطح پہ جائے، کہ شہید مطہری جب نئے اسرار پہ پہنچتے تھے اور نئے حقائق ان کو عطا ہوتے تھے تو اس پر کیا لذت محسوس کرتے ہوں گے. یعنی ہفتوں و مہینوں و سالوں اس کیفیت میں رہتے ہوں گے، اس چیز کی لذت سے خود مبتہج ہوتے ہوں گے. ابتہاج عظیم انسان کو نصیب ہوتا ہے جو کسی کو بتا نہیں سکتا انسان. جس طرح سے ایک مال پرست اور دنیا پرست انسان کو بہت قیمتی کوئی جوہر مل جائے، گوہر مل جائے، فوق قیمت کوئی چیز مل جائے، اس کو جو ابتہاج اس کے اندر پیدا ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ اس باشعور انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے جو علمی و عقلی لذتیں اٹھانے کے قابل ہے. یعنی عقلی طور پر اتنا کامل ہو چکا ہے کہ معارف سے اب لذتیں محسوس کرتا ہے. اور اس کا دکھ بھی یہی ہے، تکلیف بھی یہی ہے، یہ محرومیت ان حقائق و اسرار سے سب سے بڑا شکنجہ ہے اس کے لیے، سب سے بڑا دکھ ہے. جس طرح ہم پڑھتے ہیں دعاؤں میں بھی ہے، دعائے کمیل میں بھی ہے اور دیگر مناجات میں بھی ہے، کہ سب سے عالی ترین جنت جنت لقاء ہے، لقاء اللہ سب سے عالی جنت جنت لقاء ہے، اور سب سے بری جہنم جو ناقابل برداشت ہے جہنم حرمان ہے، محرومیت کی جہنم. علی علیہ السلام جس کے بارے میں فرماتے ہیں نا، وہ سخت جہنم وہ نہیں ہے جس میں آگ ہے، اس پہ صبر کیا جا سکتا ہے، حبلی صبر تو علی حر نارک، وہ قابل تحمل ہے، لیکن محرومیت، تیرے جمال سے محرومیت، تجھ سے دوری ناقابل تحمل ہے، یہ سب سے بری جہنم ہے، جہنم محرومیت. قرآن مجید نے بھی ذکر کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ لا یکلمہ اللہ یوم القیامہ، ان کے ساتھ خدا بات تک نہیں کرے گا قیامت کے دن. سب سے بڑا سزا، سب سے بڑی سزا کہ خدا ان سے بات تک نہیں کرے گا، نگاہ تک نہیں کرے گا خدا ان کو، یہ سب سے بڑی بری جہنم ہے یہ. لیکن اس کو، یعنی اس کو جہنم سمجھنے والے کو بھی بہت باشعور ہونا چاہیے کہ یہ جہنم ہے. مثلا بسا اوقات ہوتا ہے ماں باپ روٹھ جاتے ہیں، انسان کہتے ہیں جہنم، روٹھے ہوئے ہیں تو روٹھے رہنے دو، لیکن ایک آدمی ہے، البتہ والدین باشعور پاکیزہ مہذب متقی والدین، خدا پرست و خدا خواہ والدین، ایسے والدین ناراض ہو جائیں تو انسان بہت دکھ محسوس ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے جو اس طرح کا والد مجھ سے ناراض ہو گیا. خدا دوست، یا امام معصوم کسی سے ناراض ہو جائیں، کتنی دکھ کی بات ہے. ظاہر ہے امام تو ان چھوٹی چیزوں پہ ناراض نہیں ہوتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمیں جسمانی سزا دے تو یہ بڑا عذاب ہے، نہ، کسی شفیق کا ناراض ہو جانا سب سے بڑی سزا ہے. لیکن اس سزا کو درک کرنے کے لیے بھی بہت عالی شعور کی ضرورت ہے، بہت بڑے شعور کی ضرورت ہے کہ یہ مجھ سے کیوں ناراض ہے. بس یہ لذتوں کا موضوع بہت اہم ہے، لذتیں و تکلیفیں، کہ عقلی لذتیں، شعوری لذتیں انسان اٹھانا شروع کرے. ابتہاج، لیکن کچھ انسان ہوتے ہیں خیالات کی حد تک رہتے ہیں، لطیفوں سے خوش ہوتے ہیں، باتوں سے خوش ہوتے ہیں، مزاحیہ مناظر سے خوش ہوتے ہیں، مزاحیہ باتوں سے خوش ہوتے ہیں، یہ سب سے نیچے ہیں. انسان پرکھنے کا بہترین طریقہ یہ کہ دیکھیں کس سے لذت محسوس کرتا ہے انسان، چھوٹا انسان ہے یا بڑا انسان. اسی طرح غم بھی ہیں، ایک پاس ہم نے کی ہے پہلے مجالس میں عوام کے لیے، غم، غم حسین اس عنوان سے بات کی تھی. یہ غم انسان کی شخصیت کی پہچان ہے کہ کس کا غم ہے. غم بھی بچگانہ غم ہیں، زنانہ غم ہیں، خیالی غم ہیں، توہماتی غم ہیں، اور عقلی غم، اور رہبرانہ غم، امامانہ غم، انبیاء کے غم، انسان کامل کے غم، وہ بھی غم میں مبتلا ہوتے ہیں. یعنی جس جوں جوں انسان ارتقا کرتا جاتا ہے، لذتیں و غم بھی ارتقا کرتے جاتے ہیں. انسان کی ترقی ہمہ پہلو ہوتی ہے ترقی. پہلے کسی اور چیز سے لذت محسوس کرتا تھا، اب کسی اور چیز سے لذت محسوس کرتا ہے، اس کا مطلب ہے حالت ارتقا میں ہے. پہلے کسی اور چیز سے غمزدہ ہوتا تھا، اب کسی اور چیز سے غمزدہ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے حالت ارتقا میں ہے. پہلے کھلونوں سے خوش ہوتا تھا، کھلونے گم ہو جانے سے رو پڑتا تھا، اب نہیں ہوتا، بس اس کا مطلب ہے ترقی کر گیا ہے. معارف لذت بخش ہیں، علوم لذت بخش ہیں انسانوں کے لیے. ہمارے استاد بزرگوار، انہوں نے لائبریری کا نام پارک رکھا ہوتا تھا، تفریح کے لیے کہتے تھے پارک جا رہے ہیں ہم، یعنی لائبریری میں جا رہے ہیں. ابھی جب لکھ لکھ کے، پڑھ پڑھ کے، سوچ سوچ کے مثلا تھک جاتے تھے، پھر پارک میں جاتے تھے تفریح کے لیے. پارک سے مراد ان کی لائبریری تھی، میں پارک میں ہوں مثلا اس وقت، یعنی لائبریری میں بیٹھا ہوں. خوب اب دیکھیں، تھکاوٹ اتارنے کے لیے ایک آدمی کتابوں کا سہارا لیتا ہے، تو یہ کیسا انسان ہوگا، کس سطح کا انسان ہوگا؟ یہ خستگی دور کرنے کے لیے کتابوں کی، علمی کتابوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور جوں جوں گہری کتابیں، عمیق کتابیں مطالعہ کرتے ہیں، خستگی دور ہوتی ہے، اعصاب راحت محسوس کرتے ہیں. یہ کیسا انسان ہوگا؟ ارتقاء میں، عقلی ارتقاء میں کہاں پہنچا ہوا انسان ہوگا یہ، جس کی تفریح کتابیں ہوں. خوب اسی طرح مثلا ہم سوچیں امام خمینی کی لذتیں اور امام خمینی کے دکھ و رنج. ہم تو آئمہ کو بھی اپنے جیسا سمجھتے ہیں نا، کہ آئمہ کو سب سے بڑا دکھ یہ تھا کہ بیٹوں کی شادی نہیں ہوئی ابھی تک. جیسے دیہاتی عورتیں یہی ہوتی ہیں، کہ ان کا سب سے بڑی زندگی کی آرزو ایک بچہ پیدا کرنا، دوسرا اس کی جب تک بچہ پیدا نہ ہو تو وہ مزاروں پہ گھومتی رہتی ہیں کہ بچہ ہو جائے، اور جب ہو جاتا ہے تو جس دن ہوتا ہے اسی دن سے اس کا جہیز بنانا. یہ دیہاتی ہونے کی علامت ہے، یہ یعنی بہت چھوٹا ہدف، ایک چوزہ پیدا کرنا اور اس کا نکاح کرنا، شادی کرنا۔ اب جتنے فضائل ائمہ بیان کرتے ہیں وہاں وہاں بھی یہی باتیں ہیں کہ بڑی حسرت بہنوں کو تھی کہ مثلا شادیاں ہو جائیں اور اس میں شرکت ہو جائے اور اس میں ہمارا بھی آنا جانا ہو جائے، بالکل وہ دیہاتی منظر۔ آپ دیکھیں کن شخصیات کے لیے کیا لذتیں ذکر کی جا رہی ہیں، کیونکہ پیش کرنے والا اس کا ذہن ہی اتنا ہے، وہ خود ہے ہی اس قابل، دیہاتی ہے ایک، اس سے بڑی لذت اس نے خود زندگی میں کبھی بھی نہیں اٹھائی، اس کو کیا پتا کہ ائمہ کیا لذتیں اٹھاتے ہیں۔ علی علیہ السلام کی سب سے عظیم لذتیں یہ دعائے کمیل ہے، یہ اوج لذت علی ہے۔ یہ علی علیہ السلام کو تو ان چکن سے اور تکے سے اور بٹیر اور تیتر سے تو نہیں لذت محسوس ہوتی تھی، وہ جو کی خشک روٹی کھاتے تھے اور اسے کوئی دکھ نہیں ہوتا تھا، تکلیف نہیں ہوتی تھی کہ آج باسی روٹی ملی، آج تھوڑا مل گیا، آج مسالہ کم تھا، آج زیادہ تھا۔ جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو واقعاً بڑا ہوتا ہے انسان، بڑا ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ کھلونے چھوٹ جاتے ہیں، حسی لذتیں چھوٹ جاتی ہیں، عقلی و انسانی لذتیں اس کی جاگزین ہو جاتی ہیں، اور انسان کو ارتقاء کرنا ہے، ارتقاء کا یہی معنی ہے۔ اگر اصطلاحات بہت رٹ لے انسان، ایک انسائیکلوپیڈیا علوم کا بن جائے ایک انسان، پڑھے اتنی محنت کرے لیکن لذت پھر بھی حلوہ کھا کے محسوس کرے، جو پڑھا ہے اس سے لذت محسوس نہیں کرتا، لذت کے لیے پھر اس کو چکن تکا چاہیے ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علوم کی بوری بن گیا ہے لیکن ارتقا نہیں کیا، علمی ارتقا نہیں کی اس انسان نے۔ علم کا سٹور ہے، ایک پوری ہارڈ ڈسک ہے یہ علم کی، لیکن ارتقا نہیں کیا اس نے علمی طور پر، اگر ارتقا کرتا اس کی لذتیں بدل جاتی، اس کے شوق بدل جاتے، اس کے دکھ بدل جاتے، اس کے غم بدل جاتے۔ اب مثلا اب دیہاتوں میں سب سے بڑی آرزو، یہ دیہاتی کلچر ابھی یہاں بھی ہے، ہمارے حوزے میں بھی ہے، کہ شادی اور شادی میں شرکت کسی کی بھی ہو، مثلا نانی کی سالی کی شادی ہے اس میں بھی جانا ہے مجھے، کیونکہ شادی ہمارے ہندی دیہاتی کلچر میں ایک ایسا فنکشن ہے جس میں اوج ہوپے ہوتی ہے لذت خاندان کی، یہ کس سطح کی لذت ہے، یہ کیا واقعی معصومین اس طرح شادیاں کرتے تھے جس طرح ہم کرتے ہیں؟ مثلا امام حسین علیہ السلام کی شادی تھی، شاید امام حسن اس میں موجود تھے، امام حسین نے تنہا شادی کر لی، مثلا علی علیہ السلام نے اتنی شادیاں کی، کیا فنکشن کی ہے اس میں، کون شریک تھا اس میں؟ اب علی علیہ السلام بلا لیں، او شادی ہے سب آ جاؤ، واپس آ جاؤ، بیٹی کی شادی ہے بیٹے، وہ ایسی شادیاں ہوتی تھیں، اس گھر میں شادی ہے، ساتھ والے اپنے کام میں مشغول ہوتے تھے، البتہ ولیمے میں سب کو بلا لیتے تھے جو قریب قریب تھے۔ یہ جو کلچرل دیہاتی شادیاں ہیں جو انسان سے تعلیم بھی چھڑواتی ہیں اور ہدف بھی چھڑواتی ہیں اور ہر چیز چھڑواتی ہیں، یہ ہماری سطح کی علامت ہیں کہ ہم کس سطح کے لوگ ہیں، کن چیزوں میں لذت محسوس کرتے ہیں ہم۔ کیا آئمہ واقع ان چیزوں سے لذت محسوس کرتے تھے؟ پھر تو آئمہ نہیں ہے، امام کی لذت امامت والی ہوتی ہے، معصوم کی لذت میں بھی عصمت ہوتی ہے، یہ غیر معصومانہ لذت ہے، آلودہ لذت ہے، یہ معصوم لذت میں بھی معصوم ہے۔ ہم ان کو لے آتے ہیں اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں کہ جن چیزوں سے ہمیں لذت محسوس ہوتی ہے وہ یقیناً انہیں بھی ہوتی ہوگی، بس ایک گڑھتے ہیں مضمون ان کے لیے، کوئی منگنی کا، کوئی شادی کا، کوئی مٹھائی کا، کوئی کس کا، یعنی ایسے سمجھتے ہیں کہ آئمہ بھی مثلا معاذ اللہ یہ گجرات اور گجرانوالہ کے تھے سارے، یہ کلچر ہم آئمہ کے لیے ذکر کرتے ہیں، وہ آئے ہیں جو بشریت کو ارتقا دیں، انہیں چیزوں سے اوپر لائیں بشر کو، تعالو، اور یہ انبیاء کا دعوت کیا تھی، تعالو، اوپر آؤ، اوپر آؤ، یعنی کھلونے چھوڑو، یہ دیہاتی پنا چھوڑو، یہ پست لذتیں چھوڑو، عالی لذتوں کی طرف آؤ۔ بلند لذتوں کی طرف آؤ، تعال آؤ، اوپر آؤ، اوپر لانے کے لیے آئے تھے آئمہ. ہم انہیں کہتے ہیں ہم اوپر نہیں آ سکتے، تھکے ہوئے، آپ نیچے آئیں، آپ نیچے آئیں اور ان چیزوں سے لذت محسوس کریں جن سے ہم لذت محسوس کرتے ہیں. ہم یہاں لطیفے سناتے ہیں آپ بھی خوش ہوں، ہم یہاں ٹوٹکے سناتے ہیں آپ بھی خوش ہوں. اب بعض ایام ہیں وہ اتب اہل علم نے بھی اتب مختص کی ہوئے لطیفہ بازی کے ساتھ، جیسے نو ربیع الاول لطیفہ بازی کے لیے اہل علم بھی یہ حرکت کرتے ہیں. اور کیا منا رہے ہیں؟ عید اور عید زہرا. یعنی شاید اس محفل میں اپنی ماں باپ بہن کو بٹھا کے یہ محفل برپا کر سکتے ہیں، نو ربیع الاول کو جو لطیفہ بازی ہوتی ہے، لطیفہ سنانے والا یا سننے والا اپنی ماں بہن کو بٹھا سکتا ہے اس مجلس میں جہاں اس قدر آلودہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں؟ اور نام اس کا کیا رکھا ہوا ہے؟ عید زہرا. دیکھیں ہم کہاں لے آئے، ان کو کہاں لے آئے، آلودہ ترین محفلیں برپا کر کے اور اس کو سمجھتے ہیں بڑی عبادت کر رہے ہیں. یہ ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم ان کی لذتوں میں شریک ہوں، انہیں اپنی لذتوں میں شریک کرتے ہیں. اور یہ اس دنیا میں ہوا ہے، بہت سارے ابھی بھی نمونے اور مثالیں موجود ہیں، جوانوں کی، لڑکیوں کی، لڑکوں کی مثالیں کہ جو واقعاً اس جوانی میں مثلا شب عروسی مثلا جوان آیا ہے آ کر گھر میں، محفل شادی جشن عروسی کا منعقد ہوا ہے اور جو یہ شادی ہوئی ہے وہیں سے وہ لباس رزمندگی پہنا اس نے اور جا گیا جبے پر، وہیں سے محض جنگ پہ چلا گیا، اسی جگہ سے محض جنگ پہ روانہ ہو گیا. اس طرح کے جوان یہ لذتیں محسوس کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اصلی لذت کہاں ہے. ایسے جوان تھے محاذ جنگ پر، محاذ جنگ کا ہمیں تصور نہیں ہے، کچھ چیزیں ہیں جن کا ہم نے نام سنا ہوا ہے تصور نہیں ہے، جیسے جیل، جیل کا ہم نے صرف نام سنا ہوا ہے، کوئی چکھا نہیں ہے کسی نے. واقعا جیل جیل ہوتی ہے، وہاں سزا ہوتی ہے، زندان، سخت ترین جگہ جیل ہی ہوتی ہے. نہ کہ مارتے ہیں، نہ مارنا، نہ وہاں بیٹھا رہنا بھی جیل ہے، شکنجا ہے، بالکل بیکار بیٹھے ہوئے ہیں آپ، کوئی کام نہیں ہے آپ کا، یہ سب سے زیادہ بڑا شکنجا ہے انسان کے لیے. اسی طرح محاذ جنگ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، محاذ جنگ وہ چیز ہے جہاں انسان کے سن کے وجود پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، محاذ جنگ. لیکن ایسے جوان کے جن کو چھٹی ملتی تھی مثلا 3 مہینے اگر محاذ جنگ پر مسلسل ہیں تو پھر ان کو چھٹی دیتے تھے 1 مہینہ، وہ چھٹی بھی محاذ جنگ پہ ہی گزارتے تھے. چھٹیاں گزارنے کی بہترین جگہ کیا تھی؟ وہی گولیاں، میدان شہادت، میدان کا. وہ مثلا فرق یہ ہوتا تھا کہ چھٹی کے دنوں میں وہ آزاد ہوتے تھے، باقی دنوں میں ان کی ڈیوٹیاں لگتی تھیں کہ آپ نے یہاں ڈیوٹی کرنی ہے، چھٹی کے دنوں میں آزاد ہوتے تھے، یعنی خود اپنی ڈیوٹی انتخاب کرتے تھے اور خطرناک ترین نقطہ ڈیوٹی کے لیے خود اپنے لیے چنتے تھے. اور کوئی پوچھے بھی تو کہتے تھے ہم چھٹی پر ہیں. چھٹی پر ہے کہ مطلب یعنی سب سے فرنٹ پر ہیں ہم. چھٹیاں گزارنے کا دیکھیں لذت بخش طریقہ. یہ ہے ارتقاء انسان کی. یہ تو معصوم نہیں تھے، ہم جیسے لوگ تھے یہ. بس اس طرف توجہ رہے ہماری کہ ارتقاء، انسانی ارتقاء، علمی ارتقاء. فقط یہ نہیں ہے کہ علم حاصل کریں، اصطلاحیں رٹے لگائیں، امتحان پاس کریں، نمبر لیں، علمی ارتقاء ہو رہی ہے، درجہ بڑھ رہا ہے. پہلے طالب علم تھے، اب ثقۃ الاسلام، اب حجت الاسلام، اب آیت اللہ، اب آیت اللہ العظمیٰ، اور علمی ارتقاء ہو گیا ہے. جبکہ لذتیں پھر بھی شیرینی اور حلوے سے ہی محسوس ہوتی ہیں. لذتوں میں کوئی ترقی نہیں ہوئی, غموں میں کوئی ترقی نہیں ہوئی, ارتقاء نہیں ہوا, دکھ ترقی یافتہ نہیں ہوئے, ہمارے مصائب نہیں بڑھے, انہوں نے ارتقاء نہیں کی. بعض چیزیں انسان کے لیے لذت بخش ہیں, مختلف شعبوں کے لیے, کوئی آواز کے لیے لذت بخش ہیں, کوئی خیال کے لیے لذت بخش ہیں, کچھ عقل کے لیے لذت بخش ہیں. معارف انسان کے دل کے لیے, ذکر خدا دل کو اطمینان و لذت دیتا ہے, ذکر خدا سے لذت محسوس کرنا یہ ارتقاء کی علامت ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, ذکر خدا سے لذت اٹھانا. انسان کے گلستان بدلتے رہتے ہیں, باغ بدلتے رہتے ہیں. یہ جو قرآن مجید میں ہے کہ ایک جنت کا نام قرآن نے ذکر کیا نا, جن درختوں والی جنت, اشجار و نہروں والی جنت, جنات ان تجری من تحتہا الانہار. اسی کو علماء نے ذکر کیا ہے کہ یہ بحسب درجات ہے, یعنی کچھ کی جنت یہی ہوگی کیکر کے درخت ہوں گے اور اس طرح کے, کچھ ایسے ہوں گے جن کے پھلدار درخت ہوں گے, کچھ کانٹے دار درختوں میں ہوں گے, کچھ پھولدار درختوں میں ہوں گے, کچھ سایہ دار درختوں کی جنت میں ہوں گے, اور کچھ جنت میں ہی ہوں گے, درختوں والی جنت میں ہوں گے. لیکن وہ درخت کون سے ہوں گے؟ قرآن کے بقول شجرہ طیبہ و طوبہ, اور اس میں جو نہر جاری ہوگی وہ یہ لیکوڈ نہیں ہوگا جو بھینسوں سے نکلتا ہے, جانور سے جو خارج ہوتا ہے. کیونکہ انسان ارتقا کر کے بہت اعلیٰ درجے تک پہنچ چکا ہے, اب بھینس کا لیکوڈ تو انسان کی غذا نہیں ہے, اب تو انسان کی غذا کوئی اور چیز ہے. یعنی جس سطح کا جنتی ہوگا اسی سطح کی جنت بھی ہوگی, جنت بحسب جنتی. یہی جنت جو ہے یہ اشجار طیبہ کی جنت, شجرہ طوبہ کی جنت. بہت ساری چیزیں ہم یہاں پر علوم کے طور پر حاصل کرتے ہیں, اور اعمال پوری زندگی کے ہمارے جو اعمال ہیں ان سب کو ہم تقسیم کریں کہ وہ اعمال ان میں سے کون سے اعمال ہیں جو ہمیں لذت دیتے ہیں, کون سے ہیں جو جن کے نہ ہونے سے ہمیں دکھ و رنج محسوس ہوتا ہے, اس سے اپنی درجہ بندی کر لیں کہ میں ابھی کس سطح پر ہوں اور مجھے کہاں پہنچنا ہے. ابھی یہاں ہوں, یہاں سے آگے جانا ہے. اضطراب یہیں سے پیدا ہوتا ہے جب انسان دیکھتا ہے کہ میں ہوں کہاں اور مجھے جانا کہاں ہے اور وقت کم ہے, یہیں سے انسان کے اندر اضطرار و اضطراب پیدا ہوتا ہے. اور جب اضطراب پیدا ہوتا ہے پھر سفر شروع ہو جاتا ہے, پھر حرکت شروع ہو جاتی ہے. لیکن جس کے اندر بچپنا ہو وہ نہیں, وہ مضطرب نہیں ہوتا, ٹھیک ہے جہاں ہیں یہی بہترین ہے. ہم کو وہ غالب کے بقول کہ ہم کو دیوانگی شہروں میں راس آتی ہے, دشت میں کیس رہو کوہ میں فرہاد رہو, ہم کو دیوانگی شہروں ہی میں راس آتی ہے. کچھ ایسے ہیں ان کا مسلک مرزا غالب والا ہے کہ ہم دیوانہ جب کوئی ہوتا ہے تو خوب یا دشت میں جائے یا کوہ میں جائے, پہاڑوں میں جائے یا صحراؤں میں جائے. تو مرزا غالب نے کہا نہیں, ہم ماڈرن زمانے کے پاگل ہیں, دیوانے ہیں, ہم شہروں میں ہی ٹھیک ہیں, لاہور میں دیوانگی اچھی ہے, ہم کو دیوانگی شہروں ہی میں راس آتی ہے. دشت میں قیس رہو کوہ میں فرہاد رہو. بعض کیا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ مقامات ہیں, مقربین کے ہیں, مومنین کے ہیں, اصحاب یمین کے ہیں, لیکن ہم فاسق فاجر ہی اچھے ہیں, ہم یہیں پر ٹھیک ہیں. نہ, یہ پست ہمت انسان ہے اور خدا محروم رکھتا ہے اس کو, اور اس کو محرومیت کا دکھ بھی نہیں ہوتا. کتنا محروم ہوتا ہے, دکھ نہیں ہوتا اس کو, کوئی پریشانی نہیں ہوتی. ہر چیز سے ایک ایک کر کے اس کو محروم کرتے جو اس کے کوئی جوں تک نہیں رنگتی, اس کے اوپر دکھ تک نہیں ہوتا. مثلا ابھی بعض مشاہدہ کیا ہوگا شاید آپ نے یا توجہ کی ہوگی کہ بعض جو بے نظم افراد ہیں یا کبھی کبھار ان سے بے نظمی ہوتی ہے تو میں نے ان کی سزا رکھی ہے کہ ان کو درس سے محروم کر دیں۔ باقی اساتید متفق نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ جو کام کرتے ہیں یہ تو ان کی خوشی کا کام ہے، درس نہ پڑھنا تو ایک طالب علم کی آرزو ہے، یہ تو بہت خوش ہوتے ہیں درس نہ پڑھ کے۔ لیکن میں نے کہا نہ، ایسے نہیں ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو کھانے سے محروم کر دیں، فلاں کام سے محروم کر دیں، نہ، اگر درس سے محرومیت پر اس کو دکھ ہوتا ہے یہ عروۃ الوثقی میں رہنے کے قابل ہے۔ اگر درس سے محرومیت اس کو پریشان نہیں کرتی، سو جاتا ہے جا کر آرام سے، وہ یہاں رہنے کے قابل نہیں۔ آپ یہ دیکھو کہ کس چیز سے دکھ محسوس کرتا ہے، ممکن ہے کھانا بند کر دو اس کو رنج ہو، لیکن درس نہ پڑھنے سے اس کو خوشی ہو، بس یہ نہیں ہے یہاں رہنے کے قابل۔ وہ انسان یعنی جس کو درس سے محروم کرو اور اس پہ قیامت ٹوٹ پڑے کہ یہ میں کیا ہو گیا میرے ساتھ، یہ درست انسان ہے، اگرچہ ابھی خطا کی ہے اس نے، اگرچہ ابھی غلطی کی ہے، لیکن اس کے دکھ سے، اس کے اضطراب سے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اندر وہ شرر موجود ہے، چنگاری موجود ہے، شعلہ ور ہے۔ اور اگر بہت خوش ہوتا ہے، بہت اچھا ہوا آج درس نہیں پڑھوں گا میں، اس کو لسٹ میں رکھ لیں گے، یہ مناسب وقت پہ رخصت کر دیا جائے، اگرچہ نمبر بہت اچھے لیتا ہو، لیکن اس کے اندر نہیں ہے، وہ احساس نہیں ہے، محرومیت کا احساس نہیں ہے اس کے اندر۔ ایسے ہی تھا، بعض بزرگان اس طرح سے دیتے تھے سزا۔ وہ واقعہ پہلے نقل کیا کہ امام علیہ السلام نے، امام رضا علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا کہ اب اس کو نہیں آنے دینا ادھر، یہ سزا تھی اس کی، اس کو نہیں آنے دینا ادھر، اور وہ اتنا مضطرب ہوا کہ 3 ماہ مسلسل آتا رہا، نہیں کہ اب نہیں آنے دیتے تو چلو میں بھی جاتا ہوں، 2 دن بٹھایا ادھر، تیسرے دن کہا نہیں پڑھا، نہیں پڑھنا، چلو جاتے ہیں۔ اب یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر کتنا اضطراب ہے، کتنا اضطراب۔ 3 ماہ مسلسل امام کی دہلی سے اٹھا ہی نہیں، معلوم ہوا کہ دل میں ہے، غلطی کی ہے، خطا کی ہے اس نے، لیکن اس کے دل کے اندر، دل نہیں مردہ ہوا ابھی اس کا، عمل سے، زبان سے، حرکت سے خطا ہو گئی اسے، دل ابھی بھی اس کا درست ہے۔ بعض ایسے بزرگان تھے کہ سال سال تک بعضوں کو اس رنج محرومیت میں رکھتے تھے تاکہ ان کے دل میں اور زیادہ تڑپ پیدا ہو۔ اس لیے محرومیت سب سے بڑا عذاب ہے، وہ بھی کمال سے محرومیت، نہ کہ کھانے پینے سے۔ اتفاقاً میں ان بزرگوں سے یہ کہتا ہوں کہ جو نہیں پڑھتا اس کو الگ سے بہترین ڈش پکا کے دو کھانے کی، اس کو باقی پڑھنے والوں کو دال دو، اس کو چکن پکا کے دو، روسٹ کر کے دو اس کو جو نہیں پڑھتا، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ کس سطح پر ہے، لذتیں کیا محسوس۔ مثلا جس دن درس سے محروم رکھا اس دن اس کو بھوک ہی نہ لگے، رنج کی وجہ سے، دکھ کی وجہ سے نیند نہ آئے اس کو، وہ یہ درست ہے۔ یوں جیسے قیامت ٹوٹ پڑی کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، لیکن اگر آرام سے جا کے پنکھا آن کرے اور سوئے، اس کو بہترین ڈش بنا کے دو، کھائے، عیش کرے۔